تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نبي له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد العبد ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. سب سے پہلے مشیت کے اعمال سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت کے وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا اس کی شفقت بے حد و بے انتہا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کے دامن میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. میرے دوستو بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں, جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے ہمارے اس درس کا خصوصی موضوع سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم منتخب کیا گیا ہے. سیرت النبی کا یہ موضوع نیا نہیں ہے, بلکہ 1400 سال پہلے جب فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا تھا اسی وقت سے اس نبی کی سیرت کائنات کے صفحے پر لکھی جانے لگی. اور ہر زمانے کے اندر محبت کے دیوانے اس سیرت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے ہیں. کس نے زبان پر اس پر توا آزمائی کی, کسی نے قلم سے لکھا. بڑے بڑے عاشقوں نے اس پر قصیدے لکھے ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزہ میں سب سے طویل ترین قصیدہ ایک عربی شاعر نے لکھا جو 40,000 اشعار پر مشتمل ہے. 40,000 اشعار پر یہ قصیدہ لکھتے لکھتے آخری شعر میں وہ اپنی درماندگی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا. اور ایک اردو شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتا ہے, تکیہ فکر رسا مدہ باقی ہے, تکیہ فکر رسا مدہ باقی ہے اور قلم عادلہ پاک مدہ باقی ہے. سوچنے کی قوتیں تھک چکی ہیں, فکر کی ساری صلاحیتیں تھک چکی ہیں, اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا لکھوں, ابھی ان کی مدہ کے اس قدر پہلو باقی ہیں, اس قدر پہلو باقی ہیں کہ کائنات کا یہ صفحہ تو ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کی مدہ ابھی بھی باقی ہے. تو تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے اور قلم عادلہ پاک مدہ باقی ہے. جس قلم نے 40,000 اشعار کا سفر طے کیا ہے اس قلم کے پاؤں میں بھی آبلے پڑ گئے ہیں, اب وہ چلنے کے قابل نہیں رہا, لیکن شاہدار مدینہ کی مدہ ابھی باقی ہے. تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے اور ورق ہوا تمام مدہ باقی ہے. جس نبی کی سیرت کے پہلو اس قدر ہوں اور سیرت میں یہ موضوع اتنا گہرا ہو, اتنا وسیع ہو, اس کے ہر ہر پہلو پر کون روشنی ڈال سکتا ہے. کہنے کو تو یہ عنوان آسان ہے کہ سیرت نبی کا موضوع ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کے روشنی ڈالنا کسی انسانی طاقت سے باہر ہے. تو جب سیرت کے موضوع پر ہم روشنی لیار ڈال سکتے ہیں, اس کے ہر ہر پہلو پر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر کس لیے جمع ہو؟ آپ سننے کے لیے آئے ہیں, میں سنانے کے لیے آیا ہوں. تو جب سیرت کے پہلو پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی ہے, اس کے پہلو کا مکمل ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کا پہلو پچھلا رہ جائے گا, تو پھر جمع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ جمع ہونے کا ایک مقصد ہے, وہی مقصد ہے کہ جو مصر کے بازار کی اس بڑھیا نے بتایا کہ جو مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے چلی تھی, بڑے بڑے بادشاہ وہ سونے چاندی کے اندر یوسف کو سن رہے ہیں. اتنا حسین و جمیل انسان, نہ صرف انسان بلکہ ہونے والا پیغمبر ہے, جس کے پاس نہ صرف ظاہر کا حسن ہے بلکہ اس کے اندر سے باطن اور نور نبوت کا حسن بھی پھوٹتا. اتنے خوبصورت غلام پر بازار مصر قربان ہوتا نظر آتا, سونے چاندی کے انبار لگائے جا رہے ہیں اور ایک بڑھیا روئی کی اٹی لے کر جا رہی ہے اور یہ نعرے لگا کے جا رہی ہے کہ یوسف کو میں خریدوں گی. لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بندی, اس روئی کی اٹی سے یوسف کہاں خریدا جا سکتا ہے؟ یوسف کو خریدنے کے لیے تو بادشاہ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں, وزیر وہاں پر لائن میں لگے ہوئے ہیں, سونے چاندی کے وہاں پر ڈھیر لگا دیے گئے ہیں, خزانے کے خزانے لٹانے کے لیے انسانی جمع ہے. تو جو سونے چاندی کے اندر نہ تولا جا سکے وہ ایک روئی کی اٹی میں کہاں خریدا جا سکتا ہے؟ تو مصر کے بازار کی وہ گڑیا کیا کہتی ہے؟ نبی کے زمانے کی گڑیا بھی آ رہی تھی، کہا کہ یہ میں بھی جانتی ہوں کہ روئی کی اٹی کے ذریعے سے یوسف خریدا نہیں جا سکتا، روئی کی اٹی یوسف کی وجود کی قیمت نہیں ہو سکتا، بات خریدنے کی نہیں ہے، بات نام لکھوانے کی ہے، میں یہ روئی کی اٹی لے کر اس لیے جاتی ہوں تاکہ کل روزے قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں کہ کون کون بازار مصر کے اندر یوسف کا خریدار تھا، تو اس بڑھیا کا نام بھی ان خریداروں کے اندر آ جائے گا. اللہ اکبر. تو ہم تو یہاں خریداروں کے نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ بڑھیا یوسف کے حسن پر خریدتا ہو کر روئی کی اٹی لے کر بازار مصر کے اندر نام لکھوانے کے لیے پہنچی ہے، تو ہم تو اس یوسف کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضا داری، حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضا داری، آنچہ خوبہ ہم آدارن کے تو طرح داری. یوسف السلام کے حسن ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے کمالات ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کی ایمان و روحانی تو فقیر ہو، وہ سب کی سب محمد مصطفیٰ میں جمع ہوں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مصر کی بیگمات نے تو یوسف کو دیکھا تھا، مصر کے یوسف کی زیارت کی تھی، اس پر وہ ایسی فرشتہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی. رب کعبہ کی قسم، اگر وہ میرے مدینہ کے یوسف کو دیکھ لیتی وہ اپنے دلوں کے کلیجوں کے ٹکڑے کر لیتی. وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی آدھا حسن کو انسانیت پر تقسیم کیا ہے. اس سے آپ یوسف علیہ السلام کے حسن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے یوسف کو اگر وہ دیکھ لیتی تو دلوں کے ٹکڑے کر لیتی. محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آدھا حسن تقسیم ہوا، آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اس میں متکلم شامل نہیں، صاحب کلام اس میں شامل نہیں، اس لیے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا کیا ہے یوسف علیہ السلام اس کی نظیر نہیں بن سکتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا کیا گیا. حسن اور جمال میں فرق ہوتا ہے. حسن اسے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو تو ایک دم دل کو بھا جاتا ہے، دیکھتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ، ایک حد کے بعد اس کی خوبصورتی کی انتہا ہو جائے، اس کو حسن کہتے ہیں. اور جمال اسے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی وہ خوبصورت لگتا ہے اور جب اس کو دیکھتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ تو اس میں انہماج بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اس لیے صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالتے تھے، آپ کے چہرے کو دیکھتے چلے جاتے تھے دیکھتے چلے جاتے تھے، ہماری دیکھنے کی پیاس نہیں بھولتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی، اس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمال عطا فرمایا اور حسن جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ کل روز قیامت میں عاشقوں میں ہمارا نام بھی لکھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود میں آگ میں ڈالا، ایک بلبل پانی کا قطرہ ڈالتی ہے، کسی نے کہا کہ پگلی اس پانی کے قطرے سے اس ابراہیم کی آگ بجھنے والی نہیں ہے. اس بلبل نے بھی عجیب جواب دیا، کہا کہ یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میرے اس پانی کے قطرے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جلائی ہوئی آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن میں اس لیے پانی کا قطرہ ڈالتی ہوں کہ کل روزے قیامت میں
جب اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں کا اعلان کیا جائے تو محبت کرنے والوں میں میرا نام لیا.
تو ہم تو محبت والوں میں نام لکھوانے کے لیے جمع ہوئے, ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, نہ تو اس کی سیرت پر تقریر ہو سکتی ہے اور نہ اس کی سیرت کو کما حق و زندگی میں پیدا کیا جا سکتا. اس لیے کہ جو سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی تھی وہ اسی سورت کے سانچے ہی کے اندر ڈھلی تھی جو سورت کا سانچہ سرکار دو عالم کو عطا کیا ہے. اسی سورت محمدی کے اندر ہی وہ سیرت اجاگر ہو سکتی تھی. آج ہماری سورت کے اندر وہ سیرت کی حقیقت اجاگر بھی ہو سکتی. اس لیے کہ سیرت کے لیے ایک کامل سانچہ چاہیے تھا اور سورت محمدی یہ ایک کامل سانچہ تھا جس سانچے کے اندر اس سیرت کو ڈھالا گیا تھا. رانچے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ آخر امید کا لم ترا قط و عینی, وہ آخر امید کا لم ترا قط و عینی, وہ اجمل امید کا لم تری نساؤ. اے پیغمبر تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, وہ اجمل امید کا لم تری نساؤ, اور تجھ سے خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا نہیں. خلقت مباسم من کل عین, خلقت مباسم من کل عین کانک قد خلقت کما تشاء, تجھے ایسے عیبوں سے پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے, تیرے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں رکھا گیا, گویا کہ تو اس طرح پیدا کیا گیا ہے جیسے تجھے خود چاہا. ظاہر کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تمام عیب و نقائص سے پاک کر کے پیدا کیا. کہا کہ اے پیغمبر تجھے بھی اس طرح اللہ نے پیدا کیا, تیرے اندر کوئی عیب نہیں, سارے کے سارے کمالات تیرے اندر ہیں, سارے کے سارے جمالات تیرے اندر ہیں. تو نہ تو اس سیرت کو کی حقیقت کو اپنی زندگی میں پیدا کیا جا سکتا اور نہ اس کی صورت کی حقیقت کو بیان کیا جا سکتا. بات وہی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ خانقاہ میں ایک وقت میں دس دس ہزار آدمی کھانا کھاتے ہیں, حضرت شیخ تشریف لاتے ہیں, کہا کہ لنگر میں آج کیا پکا, لوگوں نے کہا کہ دال چاول پکی, دوسرے دن آتے ہیں کیا پکا, کہا کہ گوشت روٹی پکا, تیسرے دن آتے ہیں کیا پکا ہے, کہا کہ سبزی روٹی پکی ہے. اس دن ایک دم دل میں خیال آتا ہے, کہا کہ تم لوگ عجیب ہو, اتباع سنت کی کوشش کرتے ہو اور تم دال چاول کھاتے ہو, گوشت روٹی کھاتے ہو, مرغ مسلم کھاتے ہو, اور سرکار کو میں دیکھتا ہوں وہ سرکار کو جو کی روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ کھاتے ہیں. آج کے بعد خانقاہ کے اندر دال چاول نہیں پکے گا, آج کے بعد خانقاہ میں گوشت روٹی نہیں پکے گی, آج کے بعد خانقاہ میں جو کی روٹی اور زیتون کے تیل کے ساتھ دی جائے گی. ظاہر کہ ایسے شہر کا ہوگا میں خانقاہ میں جو کی روٹی اور تیل رکھ دیا. کیا دیکھتے ہیں کہ زاکرین کی آواز نہیں آ رہی, خانقاہ سے نکلتے ہیں, کہا کہ کیا بات ہے کہ زاکرین کی آواز نہیں, وہ غلغلا اور شور نہیں, آشو کی صدائیں نہیں ہیں, آہیں نہیں. تو کہا جی آپ نے حکم دیا کہ جو کی روٹی کھائیں زیتون کے تیل کے ساتھ, تو درویشوں نے کھائی, سب بیمار پڑے, سب بیمار پڑے. اس لیے وہ تو بیماری سے آہ آہ کر رہے ہیں, عشق کی آہ ان کی ٹھنڈی ہو گئی. بس یہ سنا فوراً ارکا ہوا سب بھی ہوئی, کہا کہ اوہو میں اس سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر عمل کرنے کی ضرورت کرتا ہوں, میری کیا مجال ہے, اوہ ہمیں تو سرکار نے اس بات کی اجازت دی ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر تم زندگی گزار لو تو بھی تمہارا نام آشرم میں لکھ دیں گے, تمہیں جو کی روٹی کھانے کی ضرورت نہیں, تمہیں پیٹ پر پتھر مارنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ یہ میرا ہی درد ہے, نبی نے ساری مشقتیں برداشت کرنی ہے, تم اگر کوئی روٹی بھی کھاؤ لیکن تم کھاتے ہوئے اس بات کا خیال کر لو کہ میرے محمد عربی جو شاید وہ جہان تھے وہ جو کی روٹی کھائے, بس تم اس احساس پر بھی نواز دی. آج تو گوشت روٹی کھاتے ہوئے یہ احساس بھی ملا ہے, اور
دعویٰ عشق اور محبت کا ہے، تمہیں جو روٹی کا اوپر نہیں دیا جانا ہے، اس لیے کہ ہمارا تو اس نبی کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ نبی مجاہدے اور ریاضت میں امت سے بھی آگے، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ وہ اس سے بے قرار ہو کر دربار رسالت سے داخل ہوتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہا چہرے پہ نظر پڑی خاموش، چہرہ انور کی تابانی اور نورانیت دل میں تسکین آ گئی، خاموش کہا کہ سبحان بولو کیا بات، کہا کہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، ایک حاجت لے کے آیا تھا آپ کے چہرے کی طرف تاز کی دیکھ کر پیاس بھر گئی، آپ کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا ہے پیاس بھر گئی، میں تو ایک حاجت پیش کرنے کے لیے آیا تھا، کہا کہ سبحان کہو کیا حاجت تھی، کہا کہ اللہ کے رسول 3 دن کا فاقہ ہے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، یہ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن اپنا دامن ہٹایا، دامن کے نیچے دو پتھر بنے ہوئے تھے، دو پتھر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اے سبحان اگر امتی کے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا ہے تو تیرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر، تیرا نبی تجھ سے پیچھے ہے، مجاہدات اور ریاضات کے نبی تجھ سے آگے ہے، اس نبی کی سیرت اس کو زندگی میں ہم کیا جانیں گے، اس نبی نے تو اتنا کہہ دیا کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر تم عمل کرتے رہو تو بھی کامیاب ہو، اور آج اگر یہ عشق کا دعویٰ کرنے والا یہ امتی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر بھی اگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا عشق کا دعویٰ وہ کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محافظ تو پیدا کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن جتنی ہو سکے وہ تو انسان پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ اس نبی نے اس امت کی خاطر بڑی قربانی دی، کبھی طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھائے ہیں، کبھی مکے کی سرزمین میں بیت اللہ کے اندر اللہ کے گھر میں اللہ کی نماز کے لیے اللہ کی زمین پر سر دیکھتے ہیں، ابو جہل جیسا ملعون آپ کے گردن پر اون کی اوڑھی رکھوا دیتا اور آپ اس کے وزن کی وجہ سے سر نہیں اٹھا سکتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی تیرا ملتی ہے روتی ہی آتی ہے اور اس اوجی کو ہٹاتی ہے اور آپ کی بدن سے اس ریاست کو صاف کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹا صدمہ نہ کر بس یہ کچھ دن کی تکلیف ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس نبی کی زندگی اتنی مجاہدات سے پر اس کی سیرت سے کس کس پہلو کو بیان کریں گے، اس کی سیرت کو کما حق کو اپنی زندگی کے اندر کیسے اجاگر کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے، ہاں ہمیں تو اتنی اجازت ہے جیسا کہ حضرت شیخ نے کہا کہ ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامل اور قواعد کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی اگر گزارنے تو بھی کافی، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اماں جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بتائیے، آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کی سیرت کیسی ہے، آپ کی آداد و ادوار کیسی ہے، آپ کی زندگی کے گھر کے پہلو کیسے ہیں، تو گویا کہ صحابہ نے اماں سے ابا کے بارے میں پوچھا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی باپ ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تم تمام امت کے لیے باپ کی جگہ بولوں، اماں عائشہ سے بچے سیرت النبی بیان کرنے کی درخواست کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کے لیے پڑھا، کہا کہ ہاں پڑھا، کان خلقہ القرآن، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور خلق قرآن ہے، تم چلتا پھرتا اگر قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس لیے کہ مشاہدات کی تصویر کے اندر قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتی پھرتی تصویر ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو ایک وہ قرآن ہے جو دو قصوں کے اندر بند ہے، ایک وہ قرآن ہے جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تمہیں نظر آتا. گویا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی سیرت کیا ہے. کہا خلقہ القرآن, ان کی سیرت قرآن ہے, جو قرآن میں ہے وہ ان کی سیرت میں نظر آتا ہے. گویا کہ اماں عائشہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ تم اس پیغمبر کی سیرت پوچھتے ہو, اس نبی کی سیرت پوچھتے ہو جس کی برکت سے نبیوں کو نبوت ملی, جس کی برکت سے ولیوں کو ولایتیں ملی, پیروں کو نبوت ملی, بعض والوں کو ولایتیں ملی. اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دائرہ کھیلتا ہے پرکار کے ذریعے سے, سب سے پہلے نقطہ مرکزی نقطہ متعین کرتا ہے, اس کے بعد دائرہ کھیلتا ہے. دائرے کی ایک ابتدا ہوتی ہے, دائرے کی ایک انتہا ہوتی ہے. ابتدا اور انتہا جب آپس میں ملتے ہیں تو دائرہ مکمل ہوتا ہے. جب پرکار کو ہٹایا جاتا ہے تو مرکزی نقطہ نظر آتا ہے. جو بنتا پہلے ہے ظاہر آخر میں ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے فطرت کے سبے پر, فطر کے پرکار میں جب دائرہ نبوت بنانا چاہا تو سب سے پہلے مرکزی نقطہ مقرر کیا, نبوت محمدی کا مرکزی نقطہ مقرر ہوا. اس کے بعد جب دائرے کی ابتدا ہوئی, دائرے کی ابتدا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی, دائرے کی انتہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی. ابتدا اور انتہا آپس میں ملے, دائرہ مکمل ہو گیا. فطرت کی پرکار کو جب ہٹایا گیا تو مرکزی نقطہ بنا گیا. جو بنا پہلے تھا ظاہر آخر میں ہوا. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انا اولوں کو خلقاً و آخروں باقا, میں بنا سب سے پہلے ہوں اور ظاہر سب سے آخر میں ہوا. بنا سب سے پہلے ہوں, ظاہر سب سے آخر, جس کی برکت سے نبیوں کو نبوت ملی, جس کے روح کی برکت سے نبی نبوتوں کے مقام پر فائز ہوئے, پہلوں کو نبوتیں ملی, بعد والوں کو ولایتیں ملی, اور آج تک ولایت کے سلسلے جاری ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج لگا دیا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے, ختم نبوت کا مطلب انتہائی نبوت نہیں, ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے جتنے جوابات تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئے. لوگ ختم نبوت کا معنی بھی غلط سمجھتے ہیں. وہ ختم نبوت کا معنی سمجھتے ہیں قطع نبوت. قطع نبوت نہیں, نبوت کے نفرات کو قیامت تک کریں گے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی اپنے اپنے زمانے میں نبوت لاتے رہے, نبوت کے انوارات لاتے رہے, وہ نبوت کے سارے کمالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیے گئے. اب اس کے بعد کوئی کمال ایسا باقی نہیں رہا, نبوت کا کوئی ایسا پہلو باقی نہیں رہا کہ جس کے لیے کسی اور نبی کو لانے کی ضرورت پڑے. آپ پر ساری نبوت کے کمالات ختم ہوئے, اب آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی روح نہیں, تو پیدوں کو نبوت تقسیم ہو رہی ہے. اس لیے تو علماء فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کنت نبی و آدم و بہنیں مائی کرتی, میں تو اس وقت میں نبی تھا کہ جب آدم کا ابھی گارا تیار ہو رہا تھا, آدم ابھی مکے اور گارے کے درمیان تھا, مجھے اس وقت سے نبوت ملی. اس لیے فرماتے ہیں کہ نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہی تھا, آپ کی ذات کا حصہ ہے, آپ کی ذات سے مرفق نہیں ہو سکتا. جس طرح سبز رنگ کے پتے میں سے اور پھول کے سرخ سرخ پتی میں سے رنگ کو آپ مرفق نہیں کر سکتے, رنگ کو الگ نہیں کر سکتے, سبز پتے میں سے سبزی کو الگ نہیں کر سکتے. اگر سبز رنگ کی سبزی کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو پتا ٹوٹ ہو سکتا ہے, سبزی اس میں سے الگ نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طریقے سے نبوت آپ کی ذات کا حصہ ہے, آپ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی. باقی جتنے نبی ہیں ان کی صفات کا حصہ ہے. آپ ان کو بعد میں نبوت دی گئی, ان کی روح کے اندر دکھ نہیں کی گئی, روح کے اندر ملائی نہیں گئی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی ہے وہ آپ کی روح کی ذات کا حصہ بنا ہے. اس سے تو فرماتے ہیں اول خلقا و آخر باقا, کنت نبیا و آدم بین مائی و بنین, اس وقت سے ان کے انوار اور برکات کی برکت سے پہلے والوں کو نبوتیں مل رہی ہیں اور بعد والوں کو ولایتیں مل رہی ہیں. اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا سلسلہ ہے, ولایت کا سلسلہ شروع قیامت تک اولیاء کامل آتے رہیں گے, ولایت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہر زمانے کے اندر ولی آتے رہیں گے, کبھی ابدال آئیں گے, کوئی غوث ہوگا, کوئی قطب ہوگا, کوئی اوتاد ہوگا, کوئی ندیم ہوگا, یہ ولایت کے مختلف درجے چلتے چلے جائیں گے. لوگ سمجھتے کہ یہ ابدال, غوث, یہ قطب, یہ کیا, یہ تو ایسی فضول بات ہے. نہیں, تو احادیث میں موجود ہے, احادیث میں موجود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 40 ابدال ہر وقت قائم رہتے ہیں. 40 ابدال دنیا کے اندر ہر وقت قائم رہتے ہیں, جن کی روحانی قوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلا دیں. اور 500 قطب ہر وقت دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں. جب ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو اس کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں. یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں, لیکن جہالت ہے حدیث سے, ناواقف حدیث سے. لوگ سمجھتے کہ یہ بدعت اور رسم کی باتیں, احادیث کی باتیں. اوتاد ہوتے ہیں, نجیب ہوتے ہیں, یہ ہر مختلف درجے کے لوگ ہیں. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے امور کی تدبیر کرتے ہیں, اسرافیل کے ذریعے سے بارش برساتے ہیں, اسرافیل کے ذریعے سے ہوا چلاتے ہیں, جبرائیل کے ذریعے سے نیچر اتارتے ہیں, آزاد اتارتے ہیں, اسرافیل کے میکائیل کے ذریعے سے ہواؤں کا نظام چلاتے ہیں, اسرافیل کے ذریعے سے پھول پھول پھنکواتے ہیں, یہ سارے کے سارے فرشتے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے امور قائم کرنے کے لیے پیدا کر رکھے ہیں, اور وہ فرشتے ان کاموں کا انجام دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بلیوں میں سے, انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن رکھا ہے, کسی کو افغانیت کے منصب پر بٹھایا ہے, کسی کو خطبے کے منصب پر بٹھایا ہے, کسی کو نجابت کے منصب پر بٹھایا ہے, کسی کو اوقاتیت کے منصب پر بٹھایا ہے, کسی کو معرفت کے منصب پر بٹھایا ہے. یہ اپنے سے مرتبے میں انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روحانی لوگ چن لیتے ہیں جن کی روحانی قوت سے دنیا کے نظام بنتے ہیں. یہ فیک بات ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ خود حوالی چلا سکتے, اللہ خود بارشی پر کھا سکتے, میکائل کو یہ ڈیوٹی دینے کی کیا ضرورت ہے, جبرائیل کو یہ ڈیوٹی دینے کی کیا ضرورت ہے, اسرائیل کو موت کی ڈیوٹی دینے کی کیا ضرورت تھی, لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کو بلاحظ کر رہے ہیں کہ ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے امور کو انجام دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے ان فرشتوں کو چن لیا گیا, انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن دیتے ہیں کہ یہ روحانی قوت کے ذریعے سے دنیا کے نظاموں کو چلاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت کا سلسلہ چلتا ہے, اور یہ سلسلے قیامت تک چلتے چلے جائیں گے. ولی پیدا ہوتے چلے, وہ یوسکین کا جو وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں, دل کو شفاف کرتے ہیں, دل سے روح کی بیماریوں کو نکالتے ہیں, دل سے کبر کو نکالتے ہیں, دل سے کفر کو نکالتے ہیں, دل سے شرک کو نکالتے ہیں, دل سے حسد کو نکالتے ہیں, دل سے عجب کو نکالتے ہیں, دل سے ریا کو نکالتے ہیں, دل سے ساری گندگیاں صاف کر کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ جلاتے ہیں. وہ یوسکین قرآن میں آپ کا یہ بزنس ہونا بڑی رکھنی, آپ دلوں کو مزکہ کرتے ہیں, پاکیزہ کرتے ہیں. اور یہ اولیاء کام نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سلسلے کو لے کر قیامت تک نہیں چل رہے ہیں. یہ نائبین رسول اس سلسلے کو لے کر قیامت تک نہیں چل رہے ہیں. اور اس کے لیے روحانی سلسلے ہیں, کوئی نقشبندیہ ہے, کوئی قادریہ ہے, کوئی چشتیہ ہے, کوئی سہروردیہ ہے, کوئی رفاعیہ ہے, یہ سارے کے سارے کچھ شاذلیہ ہے, یہ سلسلے ہیں یا اولیاء کاملین ان سلسلوں میں آج تک چلے آ رہے ہیں. یہ بغیر سند کی بات ہے, یہ بات سند بات ہے. اور کسی بھی دین کی تقویت کے سب سے بڑی بنیاد سند ہوتی ہے کہ آپ اپنے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری کی پوری نسبت اور پوری کی پوری کلڑی جوڑ کر دکھا دیں, اور اس کے اندر کسی چیزوں کا کوئی حصہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق مکمل ہے. اور یہ اولیاء کاملین کہ یہ نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. میں تمہیں سند سناتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی, اور یہ ولایت معرفت کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے آج کی اس امتی تک پہنچتی ہے. چونکہ میرا سلسلہ چشتیہ ہے, چشتیہ صحابی اور سلسلے کی سرد آپ کو سناتا ہوں. میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے ولایت لکھی، حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریا نے، حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریا نے ولایت لکھی، خلیل احمد سہارنپوری سے خلیل احمد سہارنپوری نے ولایت لکھی، رشید احمد گنگوئی سے رشید احمد گنگوئی نے ولایت لکھی، حاجی لال اللہ مہاجر مکی سے حاجی لال اللہ مہاجر مکی نے ولایت لکھی، میاں جی نور محمد سے میاں جی نور محمد نے ولایت لکھی، شیخ عبد الرحیم سے شیخ عبد الرحیم نے ولایت لکھی، شیخ عبد الباری سے شیخ عبد الباری نے ولایت لکھی، شیخ عبد الحادی سے شیخ الحادی نے ولایت لکھی، شیخ عز الدین سے شیخ عز الدین نے ولایت لکھی، شیخ محمد مکی سے شیخ محمد مکی نے ولایت لکھی، شاہ محمدی سے شاہ محمدی نے ولایت لکھی، محب اللہ الہبادی سے محب اللہ الہبادی نے ولایت لکھی، ابو سعید گنگوئی سے ابو سعید گنگوئی نے ولایت لکھی، جلال نظام الدین بلخی سے نظام الدین بلخی نے ولایت لکھی، جلال الدین تھانیسری سے جلال الدین تھانیسری نے ولایت لکھی، عبد القدس گنگوئی سے عبد القدس گنگوئی نے ولایت لکھی، محمد عارف ہوٹل سے محمد عارف ہوٹل نے ولایت لکھی، احمد عارف ہوٹل سے احمد عارف ہوٹل نے ولایت لکھی، عبد الحق ہوٹل سے عبد الحق ہوٹل نے ولایت لکھی، جلال الدین جلال الدین پانی پتی سے جلال الدین پانی پتی نے ولایت لکھی، شمس الدین پر پانی پتی سے شمس الدین پر پانی پتی نے ولایت لکھی، علاؤالدین صابر کلیری سے علاؤالدین صابر کلیری نے ولایت لکھی، بابا فرید الدین گنج شکر سے بابا فرید الدین گنج شکر نے ولایت لکھی، قطب الدین بختیار کاکی سے قطب الدین بختیار کاکی نے ولایت لکھی، خواجہ محی الدین چشتی سے خواجہ محی الدین چشتی نے ولایت لکھی، حاجی عثمان ہارونی سے حاجی عثمان ہارونی نے ولایت لکھی، حاجی شریف گندری سے حاجی شریف گندری نے ولایت لکھی، خواجہ موجود چشتی سے خواجہ موجود چشتی نے ولایت لکھی، ابو یوسف چشتی سے ابو یوسف چشتی نے ولایت لکھی، ابو محرم چشتی سے ابو محرم چشتی نے ولایت لکھی، ابو احمد ابدار چشتی سے ابو احمد ابدار چشتی نے ولایت لکھی، ابو اسحاق شامی سے ابو اسحاق شامی نے ولایت لکھی، ممتاز علی بہنوی سے ممتاز علی بہنوی نے ولایت لکھی، سلطان عبیدہ بدری سے سلطان عبیدہ بدری نے ولایت لکھی، سلطان عبیدہ بدری نے ولایت لکھی، اجازہ مہیشی سے اجازہ مہیشی نے ولایت لکھی، ابراہیم اعظم سے ابراہیم اعظم نے ولایت لکھی، فضل الدین عیاض سے فضل الدین عیاض نے ولایت لکھی، خواجہ عبد الواحد ابن زہر سے خواجہ عبد الواحد ابن زہر نے ولایت لکھی، حسن فضلی سے حسن فضلی نے ولایت لکھی، حضرت علی مرتضیٰ سے حضرت علی مرتضیٰ نے ولایت لکھی، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ،
دیکھو یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو بے حرم بات ہے، اسی طریقے سے ہر سنچری کی سند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور سینہ بسینہ یہ سن کر چلا، تو جس ذات نبوت کے ذریعے سے پہنوں کو نبوت ملے بعد والوں کو گلا ملے اس ذات کی شان کا کیا عالم ہو، جب قرآن سے پوچھنے لگتے ہیں تو اما ایسے یہ کہنا چاہتی ہے گویا کہ اما ایسے یہ کہتی ہے کہ جس قرآن کو تم پڑھتے ہو اس قرآن کا ایک ہی حرف اس قرآن کا ایک ہر حرکت و سکون تیرے محمد کی سیرت، تیرے قرآن میں کسی نبی کو کسی نبی کا دو صورتوں میں ذکر کیا، کسی نبی کا چار صورتوں میں ذکر کیا، کسی نبی کا 20 صورتوں میں ذکر کیا، کسی نبی کا 10 صورتوں میں ذکر کیا، لیکن تیرا محمد تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورا کا پورا قرآن اس کا ایک حرکت و سکون تیرے محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے کہ اما ایسا نہیں کہہ رہی ہے تم جس پیغمبر کی جس پیغمبر کی سیرت پوجا چاہتے ہو یہ وہی پیغمبر ہے، یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کے چہرے کو قرآن نے وضوحا تھا، جس کی کالی جلدوں کو قرآن نے بدلا تھا، جس کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا، جس کے سینوں کو قرآن نے نمیلا کہا، جس کی چادر کو قرآن نے یاجر مدثر کہا، جس کے کمبل کو قرآن نے یاجر مدمل کہا، جس کی امید کو قرآن نے بشیر کہا، جس کی خشیش کو قرآن نے نبی کہا، جس کی عقل کو قرآن نے سراج منی کہا، جس کی رحمت کو قرآن نے مما بننا تھا اللہ رحمت للعالمین کہا، جس کی آنکھوں کو قرآن نے ماں زاغل بغر کو ماں بغا کہا، جس کی تقریر کو قرآن نے جس کی تقریر کو قرآن نے سیرت کہا، جس کی شبت و رحمت کو قرآن نے روح کہا، اس کی رحمت کو رحیم کہا، اس کی رحمت کو عظیم کہا، اس نبی کو قرآن نے جس کے خلق کو ان کا نازا خلق نے عظیم کہا، جس نبی کے بارے میں پیغمبر نبی اللہ نے یہ کہہ دیا اے پیغمبر تو رحمت العالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، میرے سوا دنیا میں کسی کو رب نہیں اور تیری سوا رحمت و تعجاز نہیں،
تو دیکھیے قرآن جس کی ایک ہر
اور ہر کوئی سکون اس کی سیرت اس محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیرت کون کیا. لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیرت کے لیے آپ نے سیرت کا نام لفظ تو سنا ہوگا کہ سیرت ہوتی کیا, سیرت ہے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ کسی بھی نبی کی سیرت کی بنیاد قسمت پر ہوتی ہے, نبی معصوم ہوتا ہے, اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے, نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. نبوت کے بعد تو معصوم ہوتا ہی ہے, اس سے گناہ صادر نہیں ہوتا, اور نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے. نبی کی طبیعت پہ گناہ نہیں, اس سے معصیت صادر نہیں ہوتی. اگر نبی سے بھی معصیت صادر ہونے لگے تو پھر نبی کی ذات بے اعتبار ہو جاتی ہے. تو نبی سے گناہ نہیں ہوتا, نبی معصوم ہوتا اس سے گناہ صادر نہیں ہوتا, اس لیے کہ نبی کی طبیعت پر شدید اترتی ہے. نبی کا کہا ہوا شریر بنتا ہے, نبی کا کیا ہوا شریر بنتا ہے, نبی کا اجازت دیا ہوا شریر بنتا ہے, نبی نے کسی چیز کو دیکھا ہوا خاموش اختیار کی وہ شریر بنتا ہے. نبی کی طبیعت پر شریر اترتی ہے. اگر اس کی طبیعت کے اندر گناہ کا عذر موجود ہوتا ہو تو پھر نبی کی ذات میں اعتبار ہو جاتی ہے. تو امت یہ سوچ سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ نبی کا یہ عمل کسی گناہ کی وجہ سے ہو گیا, اس لیے نبی معصوم ہوتا. اہل سنت والجماعت کا یقین ہے کہ نبی معصوم ہوتا. معصوم کیوں ہوتا, اس سے گناہ کیوں صادر نہیں ہوتا, اس کی تین وجہ. پہلی وجہ آپ نبی جس چیز کے ساتھ بنائے جاتے ہیں, جس مٹی سے بنائے جاتے ہیں, اس مٹی میں جنت کی مٹی غالب ہوتی. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے لیکن ہماری مٹی میں جنت کی مٹی غالب ہوتی. ظاہر ہے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ مٹی ہے, طاہر مٹی ہے, عمدہ مٹی ہے, نفیس مٹی ہے. اس مٹی کا اثر یہ ہے کہ جو نیکی اور تکلیف میں لے کے جاتی ہے, اور دوسری مٹی اس مٹی کا اثر یہ ہے کہ وہ ادھورے طرف لے کے جاتی ہے. لیکن نبی کی ذات پر, نبی کی تخلیق کے اندر جنت کی مٹی غالب ہوتی ہے, لہٰذا نبی کے وجود سے گناہ کی طلب پیدا نہیں ہوتی, پاکیزہ مٹی کی طرح بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کا چوہر پاکیزہ ہے, نبی کی ذات پاکیزہ ہے, تو ظاہر ہے کہ جنت ایک پاکیزہ مقام, اس مقام کی مٹی سے جب تخلیق کی جاتی ہے تو ان کے اندر گناہ کا عنصر نہیں ہوتا. اور دوسری وجہ یہ کہ مشاہدہ حق ہر وقت نبی کو رہتا, نبی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلالی اور جمالی کا مشاہدہ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک درباری دربار کے اندر بادشاہ کے سامنے ہر وقت موجود اگر رہتا ہے تو بادشاہ کی عظمت اور جلال کو دیکھ کر وہ کسی قسم کی ایسی حرکت نہیں کرتا تو جو بادشاہ کی شان کے خلاف ہو. تو یہاں بادشاہوں کی بادشاہ کی ذات ہے, اور نبی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے حال میں رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کمالات دیکھتا ہے, اور غیب کے سارے نظام جو کرتے ہیں نبی ہر وقت اس سے مطلع رہتا ہے. جو آج یہ حدیث میں آتا ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں نے اس پتھر کی آواز سنی ہے جو جہنم کے اندر پھینکا گیا, 70 سال کا عرصہ طے کرنے کے بعد وہ جہنم کی زمین پر لگا ہے, اور زمین پر جب لگا تو اس کے لگنے سے جو آواز پیدا ہوئی, فرمایا کہ میں وہ آواز سن رہا ہوں. اس سے اندازہ کیجیے 70 سال کا سفر کیا اس پتھر نے, 70 سال جانی کتنی بڑی, کتنی گہری, 70 سال, اور وہاں سے 70 سال کہ جہاں دنیا کا 1000 سال وہاں کا 1 سال, ایک دن یہاں کا 1000 سال وہاں کا 1 دن ہے. اس سے آپ اندازہ کریں 70 سال کا عرصہ طے کرنے کے بعد وہ پتھر جہنم کی زمین پر ٹکرایا ہے, اور سرکار بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے کی آواز سنی. آپ کو مشاہدہ حق ہوتا ہے, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلالی اور جمالی دیکھتے ہیں. خود سرکار بارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو سامنے جنت اور دوزخ نظر آتے ہیں. تو مشاہدہ حق اس شاہی دربار کے اندر ہر وقت کی حاضری اور اس صفات جلالی کا وہ کمال آپ پر ظاہر ہوتا ہے, اس لیے آپ پر گناہ کے سرور کا سوال ہی پیدا نہیں. اور تیسری وجہ حفاظت خدا بندی,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے. مٹی کا وہ حصہ جس میں خاص مشہوریت ہے جنت کی مٹی کے مقابلے میں پیشے کو مغلوب ہے, اس کے نتیجے میں اگر کوئی بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی خیال بھی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا نے آپ کو دعوت دی گناہ کی, کمرے کے سات دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیے ہی تلک آؤ میری طرف, تنہائی ہے کمرے بند ہیں ہر وقت وہاں آنا جانا ہے, کسی قسم کی اجنبیت نہیں ہے, آپ خوبصورت ہیں جوان ہیں طاقتور ہیں سب کچھ ہے اور سامنے ایک مالدار عورت ہے وزیر اعظم کی بیوی ہے, وہ تو جوان کا فیکٹر ہے اور وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے تو نبوت کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا. نبی سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب نظر آتے ہیں, حضرت یعقوب کی شبی نظر آتی ہے اور منہ میں انگلی دی ہوئی, یوں کر حیرانی اور تعجب سے کر رہے ہیں یوسف نے کیا باپ کی شبی دیکھی گھبرا گئے. اور ایک لحاظ میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے پر جو ہاتھ مارا, آپ کی شبی نظر آئی اور آپ نے سینے سے ہاتھ مارا, اور ہاتھ مارنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر دل کے اندر تھوڑی بہت کھٹک بھی اگر آئے گی اس مٹی کے اس حصے کی وجہ سے کہ جو حصہ جنت کی مٹی کے مقابلے میں مغروم ہے, تو فرمایا کہ ہاتھ مارنے سے وہ کھٹک بھی ختم ہو جائے. اس لیے تو قرآن نے کہا وہ اگر ہم ہم برہان رکھتی, اس زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا یوسف کے ساتھ اور یوسف بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا برہان لگے. محمد رسول اللہ یہ حفاظت ہو رہی ہے, حفاظت ہو رہی ہے. اس لیے نبی نبوت سے پہلے بھی محفوظ کیا جاتا ہے بات بھی نہیں. اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 14 سال تھی مکہ کے اندر میرے دوست تھے, ایک رفت و سرود کی محفل تھی وہاں پر مجھے مجبور کر کے لے گئے میرے دوست. جب وہاں پہنچا ہوں وہاں ناچ گانا چل رہا ہے رفت و سرود کی محفل ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی میں وہاں بیٹھا ہوں اتنی سخت مجھ پر نیند کا غلبہ اور کیفیت ہوئی ہے کہ میں اس نیند کو ہٹا نہ سکا اور اس نیند کے غلبے سے مغلوب ہو گیا. صبح تک سویا اور کیا ہنگامہ ہو رہا تھا مجھے کوئی خبر. جب صبح ہوئی سارا یہ ہنگامہ مستی ختم ہو گیا تو دوستوں نے جگا کہ چلو میاں تم تو سوتی رہتے چلو گھر, آپ اٹھے اور گھر آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر رہے. اس لیے کہ جو نبی کل آ کے ان کو یہ بتائے گا رقص و سرود کی محفل بند کر دو گانے بجانے بند کر دو انما بالکل دقت نہیں بتا دی, میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں سبرا سارنگی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں بانسری توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, موسیقی کے سارے آلات توڑنا میری مقبولیت کی ایک وجہ ہے. اس لیے اگر یہ نبی آج ہم کو رقص و سرود کی محفل میں بیٹھتا ہے تو کل اگر انسانیت کو یہ کہتا ہے کہ رقص و سرود کی محفل بند کر دو تو کوئی مسٹر شکی سا نہ کر سکتا ہے کہ آپ حکومت سے پہلے خود دیتے رہے, پہلے بھی آپ نے رقص و سرود کی محفل میں لے گئے اور آپ پر نیند ڈالی. اور فرماتے جب میری عمر 25 سال ہوئی, 25 سال جب میری حکومت ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی جو بارش کی وجہ سے ڈھہ گیا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ دستور تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال کمائی لگائی جائے, چوری اور ڈاکے کا مال خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگایا جاتا تھا, پاکیزہ مال خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگایا جاتا تھا, کیونکہ وہ قوم تو چوری اور ڈاکے پر جیتی تھی جوئے اور سود پر جیتی تھی, لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب کو باز رکھا تھا, اس پر وہ پاکیزہ روزی حلال روزی خرچ کرتے تھے. اور جب وہ تعمیر کرتے تھے تو ایک اور فلسفہ ان کے دماغوں میں ہوتا تھا کہ یہ لباس کہ جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں, جن کپڑوں میں معاشیت کرتے ہیں, جن کپڑوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, یہ کپڑے بھی ہمارے بدن پہ نہیں ہونے چاہیے. وہ کپڑے اتار دیتے تھے اور ننگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے. اور سوال بھی خانہ کعبہ کے اتنے ننگے کرتے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں, ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے گھر میں جائیں. نہیں نہیں, ہمیں شرم آتی ہے, ان گناہ کے گندے کپڑوں کو اتار دو اور ننگے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں مرد اور.
دیکھو توحید کا راستہ چھوڑا تو شرک نے ان کو کیا بات سمجھا دی. اگر کپڑوں کے اندر ہونے کی وجہ سے کپڑے اتار دیے کہ اس نے معصیت کی تھی, تو معصیت تو کپڑے نہیں کرتے ہیں, معصیت تو بدن کرتا ہے. انسان کا جسم معصیت کرتا ہے تو جسم کو کہاں کاٹ کے پھینکو گے, لیکن وہ ننگے کرتے ہیں. تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے, آپ کی تعمیر میں شامل ہیں. اینٹیں اٹھا اٹھا کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے لے جا رہے ہیں. تو آپ کے چچا عباس, انہوں نے آپ کی باندھی لونگی وہ کھول دی اور کہا کہ اس کے اندر یہ جھلک کے اٹھا کے لے کے چلو, کیونکہ سب لوگ ننگے تعریف کر رہے. آپ نے لونگی باندھی, جیسے ہی آپ کی لونگی کو کھولا گیا تو آپ کا صدر جیسے کھلا ہے آپ بے ہوش ہو کر گئے, بے ہوش ہو کر گئے. جلدی سے چچا نے دوبارہ سے آپ کا تہبند باندھا, آپ کو پوچھا گیا. ساری دنیا کو صدر دینے والا نبی اگر بے صدر ہو جائے تو دنیا کو صدر کیسے دے گا؟ آپ کے صدر کی حفاظت ہو رہی ہے. واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہزاروں کے مجمع میں باہر آپ تھے جو لنگی باندھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے, باقی تمام لوگ ننگے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کے صدر کو محفوظ رکھا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کاشیات ناجیات, اے میرے صحابہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہوگی پھر بھی نہیں ہوگی. اس وقت صحابہ حیران ہوئے کہ عورتیں لباس پہنی ہوں گی نہیں ہوں, تاکہ اللہ کا رسول ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا لباس پہنیں گی یا تو اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ جن میں سے ان کا بدن نظر آئے گا, معاشرہ اور ماحول تو کہے گا کہ اس نے لباس پہنا ہے, لیکن لباس لباس کا مقصد نہیں پورا کرے گا, ان کے اندر سے بدن چلتے ہیں. اور فرمایا یا اتنا مختصر لباس پہنیں گی, اتنا مختصر لباس پہنیں گی, کہنے کو تو معاشرہ اس کو لباس کہے گا, وہ ڈریس میں آئے گا کہ یہ بھی ایک ڈریس ہے, لیکن وہ ڈریس کا مقصد پورا نہیں کرے گا, سارا کا سارا بدن ننگا ہوگا. اور یہ اگر موٹا ہوگا تو موٹا اگر ہوگا تو اتنا ٹائٹ ہوگا, اتنا سست ہوگا کہ موٹا ہونے کے باوجود اندر کے جو خدوخار جسم کے وہ سارے کے سارے ظاہر ہوں گے. اس لیے فرمایا کاسیات اور آدیات وہ کپڑے پہننے ہوں گی پھر بھی نہیں ہے. اور آج آپ مغربی دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا کہ کاسیات اور آدیات تو عورتوں کا ہی عالم ہو جائے گا, اور اس وقت سارے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کہ باپ مردوں کا ننگا ہونا تو عام ماحول تھا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر ہٹایا آپ کے بندے میں جتنا وقت بغیر صدر کے رہے بے ہوشی کے عالم میں رہے, اور بے ہوش آدمی مرکور قلم ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں. تو دیکھو نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت ہو رہی ہے اور نبوت کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں مجھ پر وحی نہیں آئی, فطر میں وحی کا زمانہ آیا, آپ پر وحی بدلو. اور بعض روایت میں آتا کہ 2.5 سال تک آپ پر وحی دیا, اور مختلف موقع فطر سے وحی کا رہا. فطر سے وحی کا مطلب یہ ہے کہ وحی آنا بند ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑی گرانی, بڑا بوجھ کہ کیا بات ہے کہ جبرائیل نہیں آتا, وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آیا, اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں لایا. آپ بے چین, آپ بے چین ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. یہاں تک طبیعت پر انتباہ آیا ہے, اتنا انتباہ آیا کہ خود فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سوچا کہ جب اللہ ہی اس کے اگر راضی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے جبرائیل کو پیغام ہی لے کر محبت کرنے آتا ہے, تو پھر مجھے جینے کا کیا مقصد ہے, میں اپنے آپ کو پہاڑ پہ گرا دوں. انقباض, اس لیے کہ انسان کی طبیعت پر دو کیفیت ہوتی ہیں, ایک انقباض کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک انبساط کی کیفیت ہوتی ہے. انسان پر جب انقباض اور قبض کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت نیکیوں کی طرف چلتی نہیں ہے, نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے, نہ روزہ رکھنے کو جی چاہتا ہے, نہ فکر کرنے کو جی چاہتا ہے, تو طبیعت انسان کی بن جاتی ہے, نیکیوں کی طرف بھی جاتی ہے. اس کا مطلب اس پر انتباہ کی کیفیت ہے, قبض کی کیفیت ہے, اور ایک بس کی کیفیت ہوتی ہے انتظار. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی کیفیت کے اندر ایسا ایک خاص قسم کا نور محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جی چاہتا کہ نماز ہو, اس کا جی چاہتا کہ ذکر ہو, اس کا جی چاہتا کہ دین میں ترقی کرو, یہ کیفیت اس پر تاری ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں طرح کی کیفیت ہی رہتی ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہو کے آ رہے تھے کہ نافقہ حنزلہ منافق ہو گیا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ ہم جب دربار رسالت میں ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, آخرت کی فکر ہو جاتی ہے, دنیا دل سے نکل جاتی ہے. لیکن جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں, گھر میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر ہم پر وہی خرداری کی کہتے ہیں, وہ دکان سے محبت, وہ گھر والوں میں الجھ جاتے ہیں, دنیا کے جنگلوں میں الجھ جاتے ہیں. تو یہ کیفیت ہوتی ہے, اس سے مجھے بھی چھپا ہوا ہے کہ نبی کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم آخر کر پڑتے ہیں, جب اپنے گھروں میں آتے ہیں تو دنیا کی طرف رغبت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیفیت تو مناسب نہیں, یہ تو مناسب ہے. اس لیے میں اس مرض کا علاج کرنے کے لیے دربار اسلام میں جاتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما اوہ یہ کیسے تو ہماری بھی ہوتی ہے کہ دربار اسلام بھی ہوتی ہے تو کیسے کچھ اور ہوتی ہے, دربار اسلام سے ہٹتے ہیں تو کیسے کچھ اور ہوتی ہے, آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر پوچھتے. حدیث میں آتا کہ جب ہم پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حنزلہ نے کہا نافقہ حنزلہ, آپ نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے. آپ نے سنا سات رفتار فرمایا کہ یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے ہے. دونوں طرح کی کیفیت رہتی ہے, کبھی وہ کیفیت رہتی ہے, کبھی یہ کیفیت رہتی ہے. اگر کوئی کیفیت رہے جو تمہاری میری صحبت میں رہتی ہے, گھروں میں بھی پوری وہی کیفیت رہے, تو فرمایا تم دربار کو چھوڑ کر, تم دکان دفتر کو چھوڑ کر, تم بازاروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ, یہ رفتار پھاڑ لو اور وہاں پر اللہ کی محبت کے نعرے لگا کر دیوانے ہو, اور گلی کے چوراہوں پر فرشتے تم سے مفادے کرے. اگر تمہیں وہی کیفیت رہے جو میرے دربار میں رہتی ہے, یہ تو اللہ کا نظام ہے, خدا نے دنیا کا نظام بھی چلانا ہے. میرے پاس ہوتی ہے تو اور کیفیت ہوتی ہے. گھروں میں جاتے ہو تاکہ گھر والوں کے حقوق زیادہ ہوں, بازار کے حقوق زیادہ ہوں, معیشت کے حقوق زیادہ ہوں, اولاد کے حقوق زیادہ ہوں. اس لیے اللہ نے یہ کیفیت رکھی ہے تاکہ اس محبت کی وجہ سے تم اس کام کو مکمل ہو. تو یہ کیفیت ہوتی ہے, تو آپ کو ان لباس کی کیفیت, آپ پریشان. فرمایا کہ میرا جی چاہا کہ میں یہاں سے کود جاؤں, ایک دم آواز آتی کہ مجھے کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں رک جاؤں. پھر میں کہتا ہوں تمہیں گران لوگ نے آپ کو آواز آتی یا محمد, تو پکارنے والا پکارتا ہے. تین مرتبہ یہ آواز آئی, چوتھی مرتبہ جب میں نے نگاہ پھیری تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا, 600 پروں کے ساتھ دیکھا, آسمان و زمین کو آپ نے احاطہ کیا ہوا ہے اور 600 آپ کے پر ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں گھبرانے کی بات نہیں, میں آ گیا, میرا انتظار تھا, مجھے اللہ نے بھیجا, میں حاضر ہو گیا. اصل میں یہ فطر سے وہی کا زمانہ جو نبی پر آتا ہے, اس سے مقصود صرف اور صرف ہوتا ہے طلب اور محبت کو بڑھانا ہوتا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ پر جب ایک آدمی اس کی رسمی کرنا بھی ان کی وہی داخل ہوئی ہے تو آپ کی کیفیت ایسی ہوگی کہ آپ پر دہشت ساری ہوگی, خوف ساری ہوگی, اور اگر آپ گھر میں آ کے کہہ رہے ہیں زم بھی رونی مجھے کمبل اڑا دیجیے, مجھے کمبل اڑا دیجیے, اور ایسے طبیعت ابرا ہوتا آ رہا ہے اسے فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاتا تو جان نکل جائے گی, اس پر آپ تسلی دیتی. تو جب یہ کیفیت ہوئی تو پھر تقریباً طویل عرصے تک 2.5 سال تک آپ پر گئی ہے. مقصود کیا تھا کہ آپ پر یہ دہشت آئی ہے, یہ آپ پر ایک خوف کی کیفیت آئی ہے, اب آپ کے اندر دہی کی طرف اور محبت پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ آپ اب خود شوق کریں, خود بے خوف ہو کر شوق کریں کہ وہ جبرائیل دوبارہ آئے اور وہ جو اقرا بسم اللہ رفیق اللہ جی کی وہی جو لایا تھا وہ اب اور اللہ کی لے کر آئے. اس لیے یہ شکایت رہی تھی, یہ فرقت اور جلائی کا زمانہ ظاہر کیا گیا تاکہ آپ کے اندر خود طرح پیدا ہو. جب آپ کے اندر یہ طرح پیدا ہوئی, یہ بے قراری پیدا ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کو دوبارہ جاری کر. اس لیے یہ خطاب وہی کا زمانہ آتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی نبی کی سینت اور مٹی پاک ہوتی ہے جس سے وہ بنایا جاتا ہے. نبی کا مشاہدہ ہر حاصل ہوتا ہے, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال جمال کا مشاہدہ کرتا ہے. نبی پر حفاظت باری تعالیٰ ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اس کے اوپر ہوتی ہے. یہ تین وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی کے اندر اس وقت پاک دامنی کمر ہوتی ہے, اس سے گناہ کا صدور کا تو کو نہیں. اور میں نے بتایا کہ نبی معصوم, اگر نبی معصوم نہ ہو جس کی طبیعت پر شریعت اترنی ہے, جس کا کہا ہوا شریر بننا ہے, جس کا کیا ہوا شریر بننا ہے, جس کا سنا ہوا شریر بننا ہے, سب کچھ شریر بننا اس کی طبیعت پر, اور اگر اس کی طبیعت کے اندر مانسک کاؤنسر ہو تو اندیشہ یہ ہے کہ امت یہ کہہ سکتی ہے کہ ممکن ہے کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہو, ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل کیا یہ غلط ہو, اس لیے نبی کو معصوم بنایا جاتا, نبی پر عصمت کا پہرا لگایا جاتا. تو یہ ہے سیرت, تو سیرت کا پہرا ہی یہ عصمت ہے نبی کی, کہ نبی معصوم ہوتا ہے. پھر عصمت کے تین جز ہیں, پہلا جز تینت پاک ہوتی ہے, دوسرا جز مشاہدہ حق ہوتا ہے, تیسرا جز حفاظت باری تعالیٰ ہوتا ہے. یہ پہلا جز اس سیرت کا حصہ ہوتا ہے, اور دوسرا جز اس نبی کے اندر اخلاق. نبی کا اخلاق پوری دنیا کے اندر سب سے عادل ہوتا ہے. آپ کے اخلاق, حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے, تیز آندھی بھی ایسی سخاوت نہ کر سکے کہ جیسے سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بنی ہے. تیز آندھی چلتی ہے تو کونے کونے تک ہوا پہنچتی ہے, کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں ہوا نہیں پہنچتی, کھڑکیاں توڑ کے اندر ہوا پہنچتی ہے. تو فرمایا کہ آپ کی سخاوت, آپ کی سخاوت کے لیے دریا بھرتے ہیں, آپ جب آکار کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں. آپ کے اخلاق عالی ہوتے ہیں, آپ کے خلق عالی ہوتے ہیں, آپ ساری کی ساری امت کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں, امت کی تکلیف پر صبر کرتے ہیں, اظہار کر پر صبر کرتے ہیں, مجاہدہ تیار کرتے ہیں, اور امت کے لیے بد دعا نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کرنے کا آپشن رکھا ہے, اختیار رکھا ہے کہ وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. لکل نبی دعا, دعوت مستجابہ, ہر نبی کے لیے ایک قبول ہو جانے والی دعا ہوتی ہے. اور فرمایا کہ فتحجلا کل نبی, اور ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کی, انہوں نے دنیا میں دعا مانگ لی. ہر نبی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ لی, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب اس روئے زمین پر ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ, سب کو ہلاک کر. دعا قبول. جب یہ حدیث میں آتا کہ جب یہ دعا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ مٹی کے برتن بناؤ. آپ نے مٹی کے برتن بنانے شروع کیے, دھیرے دھیرے وہ برتن بنا دیے, 40 دن لگ گئے برتن بنانے. جب مکمل ہو گیا کہا کہ رب العالمین برتن مکمل ہو گئے بنا دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح ان سارے برتنوں کو توڑ دو. ایک دم چونکہ آگے رب العالمین کتنی محبت کے ساتھ میں نے بنایا, کتنی محنت سے بنایا, اور سارے توڑ دو, اس کا کوئی مطلب بھی نہیں, کوئی مقصد ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو جس مٹی کے ساتھ تم نے برتن بنایا وہ مٹی میں نے پیدا کی, جن ہاتھوں کے ساتھ تم نے برتن بنایا وہ ہاتھ میں نے پیدا کی, جس مٹی کے ساتھ ملا کے گارا بنایا, جس پانی کو اس کے اندر ڈالا وہ پانی میں نے پیدا کیا, جس زمین پر تم نے برتن رکھے وہ زمین میں نے پیدا کی, جن کتاب میں بیٹھ کے تم نے برتن بنایا وہ کھلا میں نے پیدا کی, جس زندگی کی خوبیوں سے تم نے برتن بنایا وہ میں نے تجھے عطا کیا, سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا, تو نے صرف ان کو بنا لیا تھا, بنانے کا فہم بھی میں نے عطا کیا, تجھے اپنے بنائے ہوئے برتنوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو گیا, توڑنے میں میرا دل دکھتا ہے, میں نے جن انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کو تباہ کرتے میرا دل دکھے گا. محمد رسول میرا بھی دل دکھا, لیکن میں نے نبی کو حق دے رکھا ہے کہ اس کی ایک دعا ضرور قبول کروں گا, اے نو تیری دعا کو میں قبول کرتا ہوں, روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں چھوڑوں. قرآن بتا رہا ہے روئے زمین پر ایک کافر کو زندہ نہ چھوڑوں. تو وہ کہا بس آج جائے تم نے نبی کی ہر نبی نے جلدی کی وہ دعا مانگنے میں حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگ لی ہواؤں کے ذریعے سے ان کی قوم کو برباد کر دیا حضرت لوط نے دعا مانگ لی ان کی قوم کو برباد کر دیا حضرت موسی نے دعا مانگ لی حضرت عیسیٰ نے دعا مانگ لی وہ جو دعا مجھ سے زیادہ ایک حق دیا گیا تھا اختیار سب نبی کے لیے ہم نے مانگ چکے ہیں پر میں کہ میں نے ان استباد میں نے اپنی اس دعا کو اس امت کی شفاعت کے لیے آخر کے لیے رکھی
اللہ
آپ اندازہ کیجئے اس نبی کا ہمارے ساتھ تعلق کہا کہ میں نے دنیا میں دعا نہیں مانگی میں نے اپنی قوم کے ظلم و ستم پر صبر کیا ہے تائف کی گلیوں میں مجھ پر سخت مارے گئے تائف کی گلیوں میں مجھے دیوانہ کہا گیا مکے کی گلیوں میں مجھے جادوگر کہا گیا مجھے مجنون کہا گیا کہ یہ مجنون ہے اس پر دنیا کا اثر ہے یہ جادوگر ہے یہ جادو میں لوگوں کو بھیجتا ہے یہ سارے کے سارے تانے مجھے دیے گئے مجھے دیوانہ پانا کہا گیا مجھ پر پتھر بتا گئے میرے گھر میں گندگی پھینکی گئی میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی کا بوجھ رکھا گیا لیکن میں نے وہ دعا نہیں کی میں نے اپنی قوم کی بربادی کی وہ دعا نہیں کی میں نے ان کی تکلیفوں پر صبر کیا اور وہ دعا تو جو میرے لیے یقین قبول ہوگی وہ قیامت کے لیے میں نے رکھی تاکہ اس امت کی بخشش کے لیے میں یہ بات کروں وہ دعا اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک نمبر لو جو اس کی امتوں نے ان کو پہنچائی سب کی تکلیفیں ایک نمبر رکھو ان تمام لوگوں کی تکلیفیں مجھ پر جو میری اس قوم کی وجہ سے مجھ پر جو تکلیفیں پہنچائی تھی اس قوم نے مجھے جو بتایا ہے پر میں کہ سارے نبیوں کی تکلیفیں میرے اس تکلیفوں کا دسواں حصہ بھی ہوئی دسواں حصہ حالانکہ پہلے نبیوں کو قتل کیا گیا آرے کے ذریعے سے دو ٹکڑے کیے گئے کیا کیا ان پر گزرا لیکن فرمایا کہ نہیں سب کی تکلیفیں اکٹھی کرو کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہر نبی نے اپنا اختیار پورا کیا حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی پھر ان کو برباد کر دیا حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کر دی آسمان سے دوسرا اوپر آیا 40 دن تک کھا رہے ہیں سب نے اپنا وہ حق پورا کر لیا فرمایا میں نے نہیں پورا کیا اب طائف میں پتھر کھانے والا نبی اس امت کی نہیں پتھر کھا رہا ہے ورنہ آسمان سے فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ آپ اگر حکم دیجیے تو ان دو طائف کی ان دونوں پہاڑوں کی دن کو مسل دوں پر میں کہ ان قومی لا یعلمون اللہ ماضی قومی پرندوں لا یعلمون اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ مجھے پہچان دے اللہ اکبر ابھی بھی نیک گمانی ابھی بھی آپ اس نو قوم کے بارے میں نیک گمانی رکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے چونکہ پہچانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں آخری نبی ہوں یہ چونکہ مجھے پہچان نہیں پائے میری ذات کی بات کو جانتے نہیں ہیں تبھی ایسا کر رہے ہیں اگر یہ مجھے پہچان جائیں گے تو مجھے مان لیں گے ابھی بھی ان کے بارے میں نیک گمان رکھ رہے ہیں تو ان لا یعلمون یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں اور شاید نے آپ نے پتھر کھائے بلڈیاں لوگ رحان ہو گئے نالین میں خون جم گیا اور ہاتھ کا غلام آپ کے اوپر ڈھال کرتا ہے ہاتھ کا غلام پر پتھر برس رہے ہیں تاک تاک کے ٹائر کے بچے آپ پر پتھر برسا رہے ہیں اور ٹائر کے سردار کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارا پتھرا تو نبوت نہیں تھی ایک یتیم کو نبوت نہیں ہم ٹائر کے اندر بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہیں بڑے بڑے جاگیردار بیٹھے ہیں ہمیں کیوں نہیں ملی اس کو کیوں ملی بس یہ اڈا یہ ہے کہ عرب کی سلطنت پر حکومت کرنا چاہتا ہے عرب کی سلطنت کی دولت ہمیشہ چاہتا ہے اس نے یہ بہانہ بنایا کہ اپنے آپ کو نبیوں نے دعویٰ کر دیا آپ پر یہ تانے دے رہے ہیں اور سچا نبی کس کے اندر تکلیف قرآن کہتا ہے لال اللہ کا پاس نفق آنا اللہ یہ ان کو بھی ساری لاکھ کھڑے ہیں پاؤں پر کھڑا آ گئے تکلیف ہے لیکن کھڑے ہیں امت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کروا رہے ہیں ان کی عبادت کا یہ عالم کہ اللہ خود روک رہے ہیں لال اللہ کا باسو نفس تعالیٰ اللہ یقین مومین اے پیغمبر کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اس صدمے اور غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس صدمے میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا ایسا نہ کر بس تیرا کام ہے ان کو دعوت دے دینا ہدایت کا راستہ بتا دینا اب کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے تیرا کام ان کو بتا دینا ہے تیرا دینا ہمارا کام ہے جس کو توفیق بخشیں گے وہ چلے گا جس کی توفیق نہیں جس کے دلوں پہ مور لگے وہی چلے گا آپ خود بنا سکتے ہیں. ان نقل آتا کہ من آتا اے پیغمبر آپ اپنے معمول کو اپنے پیاروں کو ہدایت نہیں دے سکتے. بولا اللہ یا شا لیکن اللہ جس کو کیا ہدایت دیتا. اتنا فکر اس کو مت حدیث میں آتا ہے کہ آخر کے میدان حشر میں جب حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا امتیں پریشان ہوگی اور پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب شروع کرتے بھلے ہمیں جہنم میں ڈال دے بھلے جہنم میں ڈال دے لیکن حساب کتاب کو یہ انتظار نہیں دیکھا جاتا. یہ حالت ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے آپ اللہ سے کہیے کہ حساب کتاب شروع کر دیں. آدم فرمایا کہ نہیں بھائی مجھ سے پہلے اللہ کی شان میں معافی ہوئی میں نے وہ شجرہ ممنوعہ کھا لیا وہ پھل کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ ہو کہ پھر ڈانٹیں میں تو پہلے وہی خطا کر چکا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں بھائی میں نے تو اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی. اللہ نے جان دیا کہ جس چیز کا تجھے پتا رہا تو نہ مانگا کر یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ یہ نیک نہیں ہے. نبی کا بیٹا وہی بیٹا جو نیک ہے. اسے تو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل سکین میں سکین بابا آج جو نیک متقی ہے سالے ہیں وہ میری آگ اور آگ بس نسب کا رشتہ اپنی جگہ پر لیکن جو نیک ہے جو میرے راستے پر ہے وہ میری آگ اور آگ. آپ کی آل اور آگ کا منصب اور شرف حاصل کرنا ہے تو نیکی اور سب نے کرم کر جانا. جس نبی کے پاس جاتے ہیں سب عذر کرتے ہیں کہ ہاں کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے کہ اللہ کے رسول آپ دعا آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ میدان حشر میں پوری کی پوری انسان کی پریشان حساب کتاب شروع ہو. آپ سجدے میں گر جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے طبیعی ترین سجدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے الفا فراست ایسے نمبر پر سر اٹھائیے سب پوچھا جو مانگے گا تو مجھ میں جائے گا کیا چاہیے. اللہ کے نبی کہیں گے اس انسانیت کا حساب کتاب شروع کیجیے انسانیت کا حساب کتاب شروع اور پھر بعد میں جب شفا کا حق دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ نبیوں کو شفا کا حق دیا جائے گا نبی شفا کر کر کے جہنم میں سے انسانوں کو نکالیں گے شفا کر کر کے نکالیں گے یہ بھی میرا امتی ہے یہ بھی میرا امتی ہے نکالیں گے. فرماتے ہیں کہ جب سارے کے سارے نبی اپنے اپنے چاہنے والوں کو شفا کر کے نکال سکتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو اور باقی ہے نہ انبیاء کہیں گے کہ نہیں سب ہم جس چیز کو جانتے ہیں جس کے ایمان کو ہم نے پہچانا سب کو ہم نے شفا کر دیا. حدیث میں آتا ہے اس میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان ہمیشہ اپنا مضبوط رکھو ایمان کمزور نہ ہونے دو اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر ہی ملے گا. عمل تو ہمارے لگے جلے ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن ایمان کمزور نہ کرو. اللہ رسول کے قول اور جو ایمان اللہ رسول نے جو کہہ دیا ان کے بالوں پر یقین اور ایمان آپ کا مضبوط ہونا چاہیے مستحکم ہونا چاہیے. کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہٹ جاؤ اب میں نکالتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ لبے بھر بھر کے جہنم میں سے انسانوں کو نکالا اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اتنا پوشیدہ اور مفتی ایمان ہے کہ جو نبوت کی خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا وہ الہیت کی خوردبین سے دیکھ رہا ہوں الوہیت کی خوردبین سے دیکھ رہا ہوں اتنا مفتی ایمان ہے تو زردہ ایمان کے پن میں موجود ہے اس وجہ سے آج میں بہت خوش ہوتا ہوں. بس اس سے اندازہ کریں ایمان کتنی مضبوط ہے. تو یہ شفا کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. آپ نے اسے بتایا کہ وہ دعا میں نے شفا کی دے رکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کا تعلق آپ کے خلق اور اخلاق تو پہلا جز معصومیت دوسرا جز اخلاق اور تیسرا جز آپ کے اعمال آپ کے اخبار آپ کے احوال یہ پانچ اجزاء کے مجموعے کا نام سیرت آپ کا ایک ایک عمل آپ کا ایک ایک حال آپ کے ایک ایک قول امت کی بھلائی کے لیے امت کی بھلائی کے لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اقامت ہو گئی ایک دم پریشان ہو کر گھر جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں کہا کہ سونے کا ایک ٹکڑا گھر کے اندر موجود تھا میں اس کو صدقہ کر کے واپس آیا. یہ نبی کا حال ہے نبی کا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر فرمایا کہ نبی اس حال میں راز نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا بھی باقی ہے. یہ نبی کا حال ہے لیکن نبی کا حال امت امت کو میں نے بتایا کہ دائرہ شریعت سے تو تجاوز نہیں کرنا چاہیے. کیا کوئی مائی قرار آج ہے تو جس حال میں زندگی گزارے کہ اس کے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا نہ ہو؟ نہیں. یہ جو حضرت شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی سیرت کا حق نہیں ادا کر سکتے لیکن شریعت کے دائرے سے تو باہر نہ نکلے. ہر آپ کو نماز نکلے آؤ, کھانا کھانے بیٹھتے ہیں صحابہ رسول رہے ہیں, کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, بھنا ہوا گوشت آپ کے سامنے ہے, زیتون کا سرد آپ کے سامنے ہے, آٹے کی پکی روٹی آپ کے سامنے ہے, آپ گہری کھانے رہتے ہیں تو ہاتھ روک دیتے ہیں اور بھولے لگتے ہیں, آنکھوں سے آنکھ جاری ہیں, گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے. کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ اسد اللہ اسد الرسول کا ہاتھ یاد آ گیا کہ شاید وہ جہاں کے چچا ہے وہ کے مقام پر شہید ہو گئے. ان کو جب کفن دینے کی باری آئی تو ان کے کفن کے لیے کپڑے کا اتنا بھی ٹکڑا نہیں تھا, ان کے پورے بدن کو ڈھانپنے, اگر ہم ان کے پیروں کو ڈھانپتے تھے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے ان کا ٹیرہ ننگا ہو جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے چچا کے ٹیرہ کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دو. اس حال میں ہم نے اپنا حمزہ کو تبدیل کی, سرکار دو عالم کی چچا کو کپڑا نصیب نہیں اور عبد الرحمان اتنے اور بھنا ہوا گوشت سنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں اور عبد الرحمان گوشت کھا رہے, زیتون کا سالن کھا رہا. تو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج آپ مولا مسلم کھائیے, کھانے سے منع نہیں, لیکن اس دور کو یاد رکھیے کہ ہم اس نبی کے ہیں, اس نبی کے چاہنے والے ہیں کہ جس نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, جس نبی کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلتا, ایک ایک مہینہ تک پکانے کے لیے جو چیز نہیں ہوتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا گیا. اس لیے امت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت کا اتنا تو حق ادا کرے کہ آج ایک ہی عمل کرتے ہوئے ہم پوشاک پہنتے ہوئے یہ سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک کو فیمن لگے ہوئے, کرتا راجدین کی پوشاکوں پر فیور لگے ہوئے, نرم کا تکیے پر سر رکھتے ہوئے اتنا تو سوچے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کیسا تھا, کلبا راجدین کا تکیہ کیسا تھا, اینٹ کے تکیے پر انسانیت ہوتی تھی اس وقت, نیچے جانے کو بیٹا نہیں تھا, گرمی گرمی تپتی گرمی اور ویس تھے. اگر حضرت اپنے یمان فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے تھے گرمی اس قدر ہو گئی تھی کہ کنکریاں اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ ہم ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے تاکہ کنکریاں ٹھنڈی ہو جائیں, پھر سجدے کی جگہ پر پھینکتے تھے, پھر ہم سجدہ کرتے تھے, ورنہ گرم زمین میں سجدے سے پاتا جلتا تھا. آج کم سے کم کارپٹ سے سجدہ کرتے ہوئے اتنا تو سوچے کہ وہ صحابہ کہ جن کی برکت سے ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے, وہ نبی کہ جس کی برکت سے ہم نے اپنے مالک کو پہچانا ہے, اس نے کیسی مشقتوں کی زندگی گزاری. آج ہم راتوں کی زندگی میں آ کر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھول جائیں, اس کے دیے ہوئے دین کو بھول جائیں, اس کے بتائے ہوئے احکامات کو بھولیں, اس کی سنتوں کو شہید کریں. نہیں, اگر ایسا کرو گے تو کل روزے قیامت میں صحیح مسلم کی حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ امتی کو پکاریں گے یہ تو میرے امتی ہیں ان کو میں نے پانی چلانا ہے, تو فرشتے کہہ کہ نہیں نہیں آپ کو پتا نہیں یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے رہے, انہوں نے تیرے دین کو توڑا ہے, تیرے دین پر عمل نہیں کیا, تیری سنتوں کو شہید کیا, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوس کوس کا پانی پلایا جائے. فرمایا کہ فرشتے اس کو دھکیل کر لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے بھائی اتنا احساس تو پیدا کرو, اور ان سیرتوں کے بیان کرنے کا مقصد ہی ہوتا کہ ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب دین پر عمل کرنے کی کاغذ کریں گے, ان کی سنتوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے. ورنہ بات وہی ہے کہ جو بغداد کا مجذوب کہتا تھا, امام رومی رحمۃ اللہ تعالی کا نام آپ نے سنا کونیا شہر کے اندر اللہ کا یہ درویش ہے, بغداد پر حلف کا حملہ کرتا, بغداد کو طاقت و تاراج کر دیتا, تباہ و برباد کر دیتا, اور ہلاکو خان کا ایک سپہ سالار جو پونیا شہر کی طرف جاتا, اور یہ پونیا شہر وہ ہے جس کے اندر یہ درویش ملافت رہتا, امام رومی رحمۃ اللہ تعالی. اور امام رومی خود فرماتے ہیں کہ مولوی رومی مولا روم نہ بنتا,
تاغ نام شمس تبریزی نہ شد. اگر شمس تبریزی کی غلامی نہ کرتا, شمس تبریز جیسا پیر و مرشد نہ ملتا, ویسا شیخ نہ ملتا, تو میں یہ مولوی مولوی روح میں رہتا, مولا روح نہ بنتا. مجھے مولا روح میرے شیخ کی نظر میں بنایا.
اور ان کا بھی عجیب قصہ ہے کہ امام رومی ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. علم و معرفت کا ستون تھا, بڑا ان کا غلغلہ علم و معرفت تھا, عظیم الشان ان کا کتب خانہ ہے. لیکن ہمیشہ اپنے شاگرد سے کہتے تھے کہ ایک پیاس ہے, ایک تشنگی ہے, وہ پتہ نہیں میرے اندر ہے وہ کیا ہے. تو شاگرد کہتے تھے وہ کیا پیاس ہے, فرماتے کہ مجھے خود پتہ نہیں وہ کیا پیاس ہے. ایک مرتبہ آپ اپنی دستگاہ میں دست دے رہے ہیں, ایک اجنبی شخص داخل ہوتا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, اجنبی شخص لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے پہلے سب پہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے کتب خانے کو دیکھتا ہے. امام رومی کو یہ بات بہت بری لگی, سارے شاگردوں میں نے بھی نوٹ کیا کہ یہ بڑا بدتمیز گستاخ آدمی ہے. آپ درد دے رہے ہیں, علم و معرفت کے دریا بہا رہے ہیں, تو وہ اجنبی شخص کہتا ہے کہ یہ کیا ہے, کتابوں میں اشارہ کر کے کہتا ہے یہ کیا ہے. امام رومی کو یہ بات بہت بری لگی, کہا کہ صبر کرو, میں درد سے فارغ ہو جاؤں پھر تمہیں بتاتا. درد سے فارغ ہوئے پھر اسے وہی سوال کرایا کہ یہ کتابوں میں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. وہ پٹے پرانے کپڑوں میں ایک فقیر درویش شخص, اور کون تھا وہ؟ شمس تبریز. شمس تبریز.
تو کہا امام رومی نے یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے ہو. تو کھڑا ہو گیا وہ درویش اور کتابوں پر نگاہ اٹھا کے کہتا اچھا یہ وہ ہے جو میں نہیں جانتا. بس نگاہ ڈالی کتابوں میں, آگ لگ گئی, آگ بڑھ گئی. اب جب آگ بڑھ گئی امام رومی پریشان ہو گئے, ارے یہ کیا میری کتابوں کو آگ لگ گئی, یہ کیا ہے؟
تو شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتا. یہ عاشق مولا تھا, اندر اپنے عشق کی آگ کو مثالی طور پر دکھا دیا. یہ اس کے اندر عشق کی آگ جس کو دکھا دیا کہ رومی تیرے اندر جو کمی ہے وہ اللہ کی عشق کی کمی ہے, علم تو تجھے بہت مل چکا ہے, اور عشق کے لیے کسی عاشق کی صحبت چاہیے. بس یہ کہا اور کہا کہ اچھا تیرے یہ کتب خانہ چل رہا ہے. ایک نگاہ ڈالی, ساری کی ساری آگ بھج گئی اور عشم تبدیل ہاتھ اٹھا گئی. اب وہ کتاب بول بول کے امام رومی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے کے سارے جل رہے تھے, لیکن سارا کا سارا سالے سلامت ہے, کسی ورق کو کوئی آگ کا اثر نہیں کیا. اب بے چین ہو گئے تو شخص کو تلاش کرو. شمس تبریز کو تلاش کر رہے ہیں, آخر ایک مقام پر آپ کو چھوپ رہا ہے, تلاش کر لیا اور آپ کے گھر میں بیٹھ گئے, آپ سے بیٹھ ہو گئے, آپ کے مریض ہو گئے. پھر شمس تبریز نے آپ پر نظر ڈالی تو پھر مولوی روم مولا روم بن گیا. وہ یوزکی ہی آپ کے دل کا تذکیہ کر دیا. یہ درویش خدا مس کونیا میں رہتا, کونیا پر بیچو خان نے حملہ کیا, بیچو خان نے کونیا کا محاصرہ کر لیا, محاصرہ کر لیا. اب کونیا کہ وہ عشرت کرے کہ جس کے اندر رسم و سلوک کی محفلی ہوتی تھی, جہاں شراب نوشیاں ہوتی تھی, وہاں عیاشی اور فحاشی پھیلتی تھی, اب وہ سارے کے سارے عیاش پریشان ہیں کہ حملہ ہو گیا. جبکہ مظلوم اپنے اپنے دور میں آ کے ان کو کہتے رہے کہ اپنی عزت مستیوں کو چھوڑو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, سرخاندی آنے والی. لیکن یہ مسلمان بدمستی میں مصروف رہا. اب کونیا کے شہر کے لوگ امام رومی کی خانقاہ میں جا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, ہمارے لیے دعا کر, اللہ سے معافی ہمارے مانگتے, ہم نے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑا, ہم نے شراب نوشیاں کی, ہم نے رسم و رسوم کی محفلیں سجائی, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں, اگر یہ بیچو کھا کے حملے سے ہمیں بچ جائیں آپ اللہ سے دعا کیجیے ہماری معافی کروائیں. امام روبی نے کہا کہ تم خود اپنے اللہ سے اپنی معافی مانگو, میں کہاں سے معاف کروا سکتا ہوں. اور جبکہ فرید الاتار وہ بغداد میں شہید ہو چکے تھے, نجم الدین کبرا وہ بغداد میں شہید ہو چکے تھے, کہا کہ اتنے بڑے بڑے ستون علم و معرفت کے شہید ہو گئے اس حالات کو کھانے حملے سے, اس رومی کی کیا حقیقت ہے کہ میں اللہ سے دعا کر کے تم لوگوں کو بچا سکوں. جاؤ جو بھی تم کرتے رہے ہو آج اس ہمیاں کا بھگتنے کا وقت ہے, اللہ کا عذاب تم پر آیا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف محبت کی ہو. لیکن لوگ اقرار کرتے رہے, کہا کہ اللہ کے بندے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کروا دیجیے, آپ توبہ کروا دیجیے. تاریخ میں دیکھا کہ امام رومی مسدہ اٹھا کے چل رہے, مسدہ اٹھا کے چل رہے, سب کے سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. آپ اسی لشکر کی طرف پڑھ رہے ہیں جہاں بی بی خان کا لشکر ہے اور اس پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں. تو خدام آگے ہو کے بڑھ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پہاڑ کی پرلی طرف تو بی بی خان کا لشکر ہے, آپ اس خطرے میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہیں؟ کہا کہ تم لوٹ جاؤ. تو ایک کس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ, یہ کوئی تماشا دیکھنے کی چیز نہیں ہے, جاؤ اپنے گھروں کے اندر. اور ایمانداروں سے کہا جاؤ اپنے شرکتوں میں, جاؤ رسول رسول سرود کی محفلوں میں, میرے پیچھے کیا کیا ڈالا. اور مسلح لے کر آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پہاڑ پہ چڑھ کے مسلح بچھا دیا, ادھر بھی چکا کا لشکر اور اللہ اکبر کر کے نماز نہ پڑھے. بیجو خان کے لشکر کے لوگ چلتے چلتے نگاہ پڑی, ارے یہ تو جاسوس ہے, یہ کون شخص ہے؟ لگتا ہے کہ جاسوس ہے. بے شک ایک شخص اس پورے کے پورے لشکر کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا, لیکن جنگی نقطہ نظر سے خطرناک بات تھی کہ جاسوس ممکن ہے کہ جاسوسی دے رہا. اب جب دیکھا تو بیجو خان کے لشکر کے لوگوں نے تیر کمان آپ کی طرف کھینچے, لیکن ان کی کمانیں خود ہوگی کھینچ لی ہوگی, پریشان ہو گئے, ایک شور مچ گیا, گلگلا ہو گیا. ان کی طرف تیر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو تیر کے مار سب کے سب جام ہو رہے ہیں, پریشان ہو گئے. جب یہ شور ہوتا کہ تو بیجو خان کے خیمے سے باہر آتا. بیجو خان نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ایک شخص ہے, یہ جو پہاڑ کے اوپر ہے یہ جاسوس لگتا ہے. کہا کہ تم لوگوں سے ایک تیر کمان سے یہ گرا ہے, لاؤ تیر کمان لے کر اس نے نشانہ مانا امام رومی کا. امام رومی اللہ کے سامنے کرے تو اللہ کے سامنے ہو اس پر کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ سامنے بیجو خان نے تیر کمان کھینچا, پوری قوت سے تیر چھوڑا اور غصے سے اپنے لشکر کی طرف دیکھا. تم کہتے ہو کہ تیر کمان کھینچے نہیں ہے, دیکھو تیر کیسے جاتا ہے, فراٹے بھرتا. ابھی اس کمزور وجود کیسے ڈھونڈتا ہوا پہاڑ میں گرے گا, سب دیکھ رہے ہیں تیر جا رہا ہے. امام رومی کے بالکل قریب جا کر کٹ کر راستہ بدل دیتا. اتنا تیر انداز اور ہلاکو خان کے لشکر کا سب سے زیادہ تیر انداز بھی پی چکا ہے سیمت سلاد کا. اس نے دوسرا تیر چلایا, پھر تیر جاتا ہے, امام رومی کے قریب آ کر راستہ بدل لیتا. اب یہ بکھرا گیا, تیر پر تیر چلا رہا ہے, سرکش سے سرکش خالی کرتی ہے, لیکن کوئی تیر امام رومی کا وجود نہیں لگا. سب کے لیے دوزخ ختم ہو رہے ہیں. یہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, تیر کمان پھینکا اور امام رومی کی طرف تلوار لے کر پہاڑ کی طرف چڑھنے کی کوشش کی تو پاؤں ایسے جام ہو گیا جیسے کسی نے پکڑ لیا اور فضا کے اندر تلوار کو لوگ کھڑا رہا ہے, گرنے لگا. اب تلوار پھینکتا ہے, اے درویش, اے جادوگر, تو لگتا ہے جادو ہے, تو نے ہم پر جادو کر دیا ہے. ہمارے تیر کمان وہ خطا ہو رہے ہیں اور ہماری تلواریں وہ کت ہو رہی ہیں, ہمارے قدم جام ہو رہے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں, ہم تیرے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تیرے شہر سے حملہ نہیں کریں گے, لیکن تو ہمیں بچا لے, اس عذاب سے بچا لے اور ہمارے قدموں کو چھوڑ دے. تیسرا اس نے کہا, اس کے قدم چھوٹ گئے, واپس لوٹا ہے, لشکر بیٹھا ہے, لشکر کو تیار کیا تاکہ واپس چلو. اس لیے کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جادوگر ہے, اس لیے کہ پورے علاقے کو جادو کے ذریعے گھیر رکھا ہے. وہ ایک کافر انسان, وہ اللہ کی محبت عشق کو کیا سمجھے, وہ تو اس کو جادوگری سمجھتا ہے, وہ تو اس کو میجک سمجھتا ہے, لیکن یہ تو اللہ کے عشق کی کہانی, یہ تو درویش بڑا مست تھا, یہ سونیا باہر شہر تاریخ کا تھا کہ اس پر حالات کو کھا کر قبضہ نہیں ہوا, صرف اس لیے کہ وہاں پر درویش خدا مست امام رومی رہتا ہے, اس کو وہ پتہ نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان جب اللہ کے قریب ہوگا, اپنے ایمانوں کو مضبوط کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پہرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے گا, تو یہ عالم اسلام کے اندر اس مسلمان پر جو عذاب ہونے نظر آتے ہیں, یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہوں گے. لیکن یہ مسلمان کرنے کا کچھ تیار نہیں, ایک سب پہ کھڑا ہے, ساتھ کرنے سے کندھا پر لگا ہوا ہے, دن کٹیں گے, عداوت بڑی ہوئی ہے, بغض بھرا ہوا ہے, کینہ بھرا ہوا ہے, حسد بھرا ہوا ہے, تکبر بھرا ہوا ہے. یہ عالم ہے اس شخص کا, اس مسلمان کا, جو اپنے آپ کو اس محمد کا نام لے کر کہتا ہے, اس محمد کا عاشق کہتا ہے. اس کی اندر کی اندرونی حالت کا یہ عالم ہے کہ میں نے یہی کہا کہ جب کوالٹی اندر کے ختم ہے, اندر سے انسان کھڑا ہوا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی کوئی قیمت نہیں. اگر اللہ کے دین پر مکمل ہو جاؤ گے, ایمان محسوس کرو گے, سنت والی زندگی اختیار کرو گے, تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے آسمانوں سے تمہاری نصر گزارا. اس لیے بھائی آج اس بات کا عزم کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے. اور آپ کی سیرت صرف صرف بہت سنتے ہو, اس سیرت کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی, شریعت نے منع کیا, اس چیز سے باہر آئیں گے. اگر اس امریکہ کی دنیا کے اندر آج جس دنیا کو تم اپنے حق میں یہ سمجھتے ہو کہ ہماری حقوق کی دنیا طلب کرتی ہے, اگر تم اللہ کے سچے بندے بندے بن جاؤ, ان شاء اللہ نزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کسی رہے, ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نصیب کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيد خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.